الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تيمم کا باب گزر چکا, مجھے سستی ہوئی یاد نہیں رہا. تیمم مٹی سے ہوتا ہے اور اگر مٹی ہاتھوں کو لگ جائے تو اس طرح جھاڑ لیے جائیں یا پھونک مار لی جائے, منہ پر مٹی ملنا ضروری نہیں ہے. پھر ہر قسم کا پتھر مٹی کی قسم سے ہے, کسی قسم کا بھی پتھر ہو اسے تیمم جائز ہے. ریت بھی مٹی ہے, ریتلا پتھر جسے سینڈ سٹون کہتے ہیں اس سے بھی تیمم جائز ہے. لیکن مٹی سے یا پتھر سے جو چیز آگ پر پکا کر بنائی جائے اس سے جائز نہیں ہے. جیسے مٹی سے اینٹ بنتی ہے یا پتھر سے سیمنٹ یا چونا بنتا ہے تو ان سے تیمم جائز نہیں ہے, وہ جنس بدل جاتی ہے. تو خالص مٹی یا پتھر ہو تو تیمم اس سے ہوتا ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما یحل لی من امرأتی وهی حائض قال ما فوق الأظہر وتعفف عن ذلك افضل رواه الزین وقال مَن يَسُنَّ أَسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ, میری عورت کو جب ماواری ہو تو میرے لیے اس سے کیا کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا جو چیز تہبند کے اوپر ہے وہ حلال ہے لیکن اس سے بچنا افضل ہے. اس کو زرین نے روایت کیا اور صاحب مشکات نے کہا ہے کہ اس کی سند مضبوط نہیں ہے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع رجل باہلہ وهو حائض فلیتصدق بنصف دیران رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی والدارمی وابن ماجہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص بیوی سے صحبت کرے اور وہ اسے ماہواری ہو تو اسے چاہیے کہ آدھا دینار صدقہ کرے, توبہ کرے اور صدقہ کرے. اب دینار اس وقت کا سکہ ہے, ہم سمجھ نہیں آتی کہ اس سکہ کتنا بنتا ہے. یعنی توبہ بھی ضروری ہے, اندھا نہ کرنے کا عزم بھی ضروری ہے اور صدقہ بھی کرے. عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان دما احمر فی دینار واذا کان دما اصفر فنصف دینار. حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حیض کا خون سرخ ہے تو ایک دینار صدقہ کرے اور آخر میں زرد ہو جاتا ہے, ایک آدھ دن زرد آتا ہے, اگر زرد ہو جائے تو آدھا دینار. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تیسری فصل. عن زید بن اسلم قال ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما یحل لی من امرأتی وهی حائض فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشد علیہ ادارہ ثم شانک بعلاها ورواہ ابن مالک والدارمی مرسلا. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری بیوی کو جب ماہواری ہو تو میرے لیے کیا حلال ہے؟ اس سے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مضبوطی سے ازار باندھ لے, اس سے اوپر تیرے لیے حلال ہے. اس کو مالک اور دارمی نے روایت کیا, حدیث مرسل ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اذا حزت نزلت من ان المسال على المحصير ف فلم اقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدن من حتی تطہر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب ہمیں ماہواری ہوتی تو ہم بستر سے اتر کر بوریے پر سویا کرتی تھی. کاشان نبی پہ ایک ہی بستر ہوتا تھا جس میں نبی کریم بھی ارمان فرماتے تھے اور امہات المومنین بھی. تو کبھی کھردری چارپائی بھی ہوتی تھی اور کبھی بغیر چارپائی کے کھجور کے پتوں کا گدا ہوتا تھا, اسی کا بستر ہوتا تھا. سردیوں میں کمبل کبھی آدھا نیچے بچھا لیا آدھا اوپر کر لیا. لیکن جب ہمیں یہ ماہواری ہوتی تو ہم بستر سے اتر جاتی ہیں, الگ بوریا بچھا کر سوتی ہیں, اور جب تک پاک نہ ہو جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. باب المستحاضہ, مستحاضہ کا بیان. استحاضہ کیا ہے؟ ایک تو خواتین کو ہر مہینے خون آتا ہے جسے حیض کہتے ہیں, اور قدرتی طور پر مل جانے باللہ ہر خاتون کی عادت الگ ہوتی ہے. کسی کو پانچ دن آتا ہے, کسی کو چھ دن, کسی کو سات دن, حتیٰ کہ دس دن تک بھی ہو سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ آنا شروع ہو جائے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں. وہ خون حیض کا نہیں ہوتا, وہ ریم کے اندر کو رگ ہوتی ہے اس سے آتا ہے, وہ حیض سے الگ ہوتا ہے. تو شرعی احکام یہ ہیں کہ جس خاتون کی جو عادت ہو, اگر اسے پہلے پانچ دن آتا تھا یا چھ دن آتا تھا یا سات دن, وہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اپنی عادت کا, تو وہ دن تو اس وہ نماز بھی اس پر معاف ہے اور روزہ بھی قضا کر سکتی ہے. لیکن جب وہ دن پورے ہو جائے اور خون آ رہا ہو تو پھر اسے نماز بھی ادا کرنی ہوگی, روزہ بھی رکھنا ہوگا. اس کے لیے وہ کیا کیا کرے یہ آگے حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے. پہلی فصل, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمہ بنت ابی جیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأت استیاض فلا اطہر افاتی الصلاۃ, فقال لا انما ذلک عرق وليس بهذا, فاذا اقبلت حیضتک کے فدعی صلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنک دما ثم صلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی جیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی, اے اللہ کے رسول, میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا مرض ہے اور کبھی پاک نہیں ہوتی, خون آتا رہتا ہے, تو کیا مجھ پر نماز معاف ہے؟ خون جو ہمیشہ آتا رہتا ہے تو پھر میں نماز تو معاف ہو جاتی ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ خون ایک رنگ کا ہے, حیض کا نہیں. جتنے دن تیرا حیض ہوتا تھا اتنے دن نماز چھوڑ دے, اور جب وہ وقت پورا ہو جائے تو اس کے بعد اپنے بدن کو صاف کر, خون دھو دے, وضو کر اور نماز ادا کر, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اللہ عن عروۃ بن زبیر عن فاطمہ بنت ابی جیش انہا کانت تستحاض فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان دم الحیض فانه دم اسود یعرف واذا کان ذلك فامسکی عن الصلاۃ واذا کان الاخر تفضی وصلی انما هو عرق رواه ابو داود والنسائی. حضرت عروہ بن زبیر فاطمہ بنت ابی جیش سے روایت کرتے ہیں کہ اسے استحاضہ ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب حیض ہو اور اس کا خون سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے, جب ایسا خون ہو تو نماز سے باندھ رہے, نماز ادا نہ کر. جب دوسرا بدل جائے اور دن پوری ہو جائے تو اس کے بعد خون صاف کر, دھو لے اور وضو کر اور اپنی نماز ادا کر, کیونکہ وہ خون رگ کا ہے, حیض کا نہیں ہے. اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. وان ام سلمۃ قالت ان امرأۃ کانت طہرہ کو دم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفت لها ام سلمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تنظر عدد الیالی و ایام التي کانت تحیضهن من الشهر قبل ان یصیبها الذی اصابها فتترك الصلاۃ قدر ذلك من الشهر فاذا خلف ذلك فليغتسل ثم لتشتف ثم لتصلي رواه مالک وابو داؤد والدارمی وروی النسائی معه. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ کے زمانے میں اسے استحاضہ ہو جاتا تھا اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ دنوں اور راتوں کی گنتی شمار کرے جو اسے ہر مہینہ پہلے ہوتے تھے, یعنی جو اس کی عادت تھی وہ دن شمار کر لے اور اتنا عرصہ نماز چھوڑ دے, جب وہ دن غسل کر گزر جائیں تو غسل کرے اور پھر لنگوٹ باندھ لے, جو خون آ رہا ہے اسے روکے, غسل کرنے کے بعد لنگوٹ باندھ لے اور نماز پڑھے. ابو داؤد دارمی نے روایت کیا اور نسائی نے اس کو مانا کیا ہے. یعنی نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, اتنے دن معاف ہے جتنے دن اس کی عادت تھی, اس کے بعد پاک ہونے غسل کرے اور پاک رہنے کی ہر ممکن کوشش کرے, لنگوٹ وغیرہ باندھ لے اور اپنے وقت کی نماز ادا کیا کرے. عن ابي ابن ثابت عن ابيه عن جده قال يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضه تضع الصلاه ايام اكراها التي كانت تهيز فيها ثم تغتسل وتوضا عند كل صلاه وتصوم وتصلي. حضرت ابي بن ثابت اپنے باپ سے, ان کا باپ اپنے باپ سے عدی کے دادا سے روایت کرتا ہے کہ یحیٰ بن معین نے کہا, عدی کے دادا کا نام دینار تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے استحاضہ والی عورت کے متعلق فرمایا کہ اپنے حیض کے دن گن لے جن میں وہ پہلے گزارتی تھی اور نماز چھوڑ دے, پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے, روزے بھی رکھے نماز بھی پڑھے, اگر رمضان ہو تو روزے بھی رکھے نماز بھی پڑھے, لیکن ہر نماز کے لیے اسے تازہ وضو کرنا ہوگا. اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وان حمنت بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيته أخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد متعتنا الصلاة والصيام قال انت لك الكرسف انه يذهب الله قالت واكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي صوبا قالت هو اكثر من ذلك انما اسجد شجن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامروں کے بھی امرین ایما سنات اجزا کا ان کے من الآخر ان کریت کویت علیہما فانت اعلم قال انما ہذی رقضۃ من رقضات الشیطان فاستستحیذی ستت ایام اور سبت ایام فی علم اللہ ثم اغتسلی حتی اذا رأیت انک قد طہرت فاستنفعت فصلی ثلاثا وعشرین لیلۃ او اربعا وعشرین لیلۃ وایامھا وصوم فان ذلک یخزنک کذلک ففلی کل شہر کما تعیذ النساء وکما یطہرن میقات حیضہن وطہرہن وان قربت الا ان تطہرین الظہر توجلین الاسر وتغتسلين وتجمعين بين صلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعجب الامرين الي رواه احمد وابو داود والترمذي حضرت حمنا تو بنت جحش فرماتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ حیض آتا تھا, بہت زیادہ خون آتا تھا, کثیرتاً شدیدہ, بہت ہی زیادہ خون آتا تھا. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتویٰ لینے کے لیے, پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ میری بہن زینب بنت جحش کے گھر میں جلوہ افروز تھے, آپ وہاں تشریف رکھتے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے, بہت ہی زیادہ, تو اس میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں, کیا مجھے نماز اور روزہ معاف ہے؟ کیونکہ ہر وقت پورا مہینہ مجھے خون آتا ہے, بے شمار آتا ہے. تو چونکہ ماہواری میں نماز معاف ہے, روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا, تو یہ میرے لیے پھر ہمیشہ معافی ہے. فرمایا قال عالم تو لکے کرسف بدما, آپ نے فرمایا میں تیرے لیے روئی تجویز کرتا ہوں کہ وہ خون کو جذب کر لیتی ہے, یعنی روئی جسم پر رکھ کر لنگوٹ کس لیں اور وضو کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں. قالت وہ اکثر من ذالک, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اس سے تو مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے, اس سے نہیں رکنے والا. قال فتلجمی, آپ نے فرمایا پھر کس کر لنگوٹ باندھ لیں. قالت ہو اکثر من ذالک, میں نے عرض کی یا رسول اللہ لنگوٹ سے بھی خون باہر چلا جاتا ہے, یہ سارے میں کر چکی ہوں, مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے. قال فاتخذی ثوباً, قالت ہو اکثر من ذالک, آپ نے فرمایا کو اچھا کپڑا لے کے اچھی طرح سے جسم ڈھانپ لے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کر چکی ہوں, اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, خون نکل جاتا ہے. انما اسج شجن, جس طرح تیز بارش برستی ہے اس طرح مجھے خون آتا ہے, بہت زیادہ آتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرو کے بھی امرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے دو طریقے بتاتا ہوں. ایما سنات اجزا ان کے من الآخر, جو طریقہ بھی تو اختیار کر لے گی وہ تیرے لیے بہتر ہوگا, اللہ قبول فرمائے گا, دوسرے سے بہتر ہوگا. من قویت علیہ ما فانت اعلم, قال اللہ انما ہذی رغزۃ من رغزات الشیطان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر بھی تجھے قوت ہو اختیار کر لے وہ بہتر ہے, اور یہ جو اتنا خون آتا ہے یہ شیطان کی چمٹائی ہوئی بیماریوں سے، شیطان کی ماری ہوئی لات ہے. تو اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بعض اوقات جسمانی طور پر بھی مس کر کے کوئی بیماری یا کوئی دکھ یا اس طرح کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچا سکتا ہے. اور ہر بندے کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں، اس کے سارے جسم کی مشین کو چلانے کے لیے الگ فرشتے ہوتے ہیں. من جانب اللہ جب بیماری آتی ہے تو جہاں نظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ان فرشتوں کو اللہ کی جانب سے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں اسے روک دو یا اس میں رکاوٹ پیدا کرو تو بیماری بن جاتی ہے. تو توبہ اور دعا بھی بیماری کا بہت بڑا علاج ہے. کئی گناہ، کئی جرائم ایسے ہیں کہ سرزد ہو جائے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے وہ بندے کو چھو کر کسی طرح کی جسمانی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے. حفاظت الہیہ ہوتی ہے، لیکن ہماری بعض غلطیاں کسی جگہ سے پردہ حفاظت الہیہ کا ہٹا دیتی ہیں. اور بعض اوقات اللہ کے مقرب بندوں کو جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء کو بھی اس طرح کی تکلیف ہو جاتی ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مسنی الشیطان بنصب، یہ میری جو اتنی بیماری ہے یہ شیطان نے چوبہ لگا کر مجھے چمٹا دی. تو امتحاناً بھی اللہ کی طرف سے ابتلا بھی بن جاتی ہے، منازل اور ترقی درجات کے لیے بھی من جانب اللہ بھی شیطان کو رخصت دے دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کوئی بیماری چمٹا دے. تو اللہ کی یاد میں رہنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، پابندی سے نماز، روزہ، حلال کھانا، جھوٹ سے بچنا، یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لیے اسی طرح ضروری ہیں جس طرح ہم زہریلے کھانوں سے بچتے. ایک تو اللہ کے فرائض اور احکام ہیں، وہ ذمہ داری ہے، اس میں کچھ بھی ہو کچھ نہ ہو وہ چونکہ حکم ہے، اس کی تعمیل ضروری ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن ان میں بندے کی جسمانی صحت اور اس کی دنیاوی صحت کا بھی راز ہے کہ جہاں نافرمانی کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی. آخرت تو بگڑی ہی بگڑے گی، دنیا میں بھی خرابیاں پیدا ہوں گی، بیمار ہوگا یا رسوائی ہوگی یا پریشانی ہوگی. تو اللہ کی نافرمانی سے بہر حال ہر قیمت پر بچنا چاہیے. اور جو نماز ہی چھوڑے ہوئے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے، وہ دیکھیں نماز میں کتنی تاکید ہے کہ اب یہ خاتون جو ہے اسے حضور کیا حکم دے رہے ہیں، کیا نماز فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا نہیں، میں تمہیں دو طریقے بتاتا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے بہتر ہیں، جس پر عمل کر لے اللہ قبول فرمائے گا. فرمایا ایک طریقہ تو یہ ہے، تو اپنے ناپاکی کے دن گن لے، جو تیری عادت تھی اس بیماری سے پہلے، چھ دن تھی، سات دن تھی، آٹھ دن تھی، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، تجھے خود خبر ہوگی. وہ دن تو تیرے اس میں گئے، اس میں روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، نماز بھی معاف. روزے کی قضا ہوتی ہے، نماز خواتین کو معاف ہوتی ہے، لوٹائی بھی نہیں جاتی، اللہ معاف فرما دیتے. اور پھر ہر نماز کے لیے غسل کر، نماز نہیں چھوڑنی، پانچ وقت تجھے غسل کر کے پاک ہو کے نماز ادا کرنی ہو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، باقی جو دن ہیں یعنی جتنے سات دن چھ دن نکال کر 23 یا 24 دن جو بچتے ہیں، وہ تجھے نماز ادا کرنی ہوگی پانچ وقت. اور چونکہ خون رکتا نہیں تو تجھے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا، پانچ وقت غسل کر کے نماز ادا کرے گی. دوسرا طریقہ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ ظہر میں تاخیر کر دیں، اور عصر میں جلدی ہو یعنی ظہر کا وقت جا رہا ہو اور عصر کا آنے والا ہو تو غسل کر کے ظہرین ادا کر لے، دو نمازیں ایک غسل سے پڑھ لے، ظہر بھی اور عصر بھی. اسی طرح مغرب میں تاخیر کر اور عشاء کا وقت ہونے والا ہو تو درمیان میں غسل کر کے مغربین پڑھ لے، مغرب اور عشاء کو ملا کر دونوں نمازیں ایک غسل سے پڑھ لے، اور فجر کے لیے پھر غسل کر لے. اندازہ کریں نماز کی تاکید کا. تو ہم جو ہٹے کٹے صحت مند، ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہم دفتر میں مصروف ہیں. یار دفتر میں بڑے مصروف ہو تو چار فرض ہی پڑھ لو، فرائض تو نہیں نہ چھوڑے جا سکتے. اگر خاتون کے لیے اتنی تاکید ہے تو ہر مسلمان کے لیے کیا صورت حال ہوگی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دوسرا طریقہ آسان ہے. فرمایا یہ تیری پسند ہے، جو آسان لگتا ہے وہ اختیار کر لے، لیکن نماز چھوڑی نہیں جا، نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے. بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کر اشارے سے ادا کر لے. وضو نہیں کر سکتا، پتھر منگوائے اس پر تیمم کر لے. چھوڑ نہیں سکتا. اب لوگوں کو ایک مرض یہ بھی ہو گیا ہے، ہٹے کٹے صحت مند بھی کہتے ہیں جی فرض نماز ہی فرض ہے، یہ باقی تو فضول ہیں، سنت پڑھو نفل پڑھو، کیا ضرورت ہے، فرض پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے. اس بار میرے پاس بھی آتے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے، بھائی نماز تو ادا ہو، فرض ادا ہو گئی، نماز ادا ہو گئی. لیکن مثال ایسی ہے جیسے آپ کو گندم کی چپاتی مل جائے تو کھا لیں تو زندہ تو رہا جا سکتا ہے، کوئی حرج ہے اس میں؟ چپاتی کھائی، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کرو. پھر سالن مل جائے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی نہیں، چپاتی کے ساتھ سالن بھی چاہیے. پھر ساتھ سلاد مل جائے تو کہتے ہیں اور موج ہوگی، بڑا مزیدار کھانا ہو گیا. تو وہی کھانا کتنا لذیذ ہو جاتا ہے. ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک چپاتی کے ساتھ میز پر 10-12 چیزیں اور آ جاتی ہیں، دہی آ گیا، سلاد آ گیا، اچار آ گیا، فلاں چیز. ان سارے تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ چپاتی کھاؤ، زندہ رہو. ادھر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. نماز میں کہتے ہیں فرض ادا ہو گئے، باقی ٹھیک ہے. باقی ٹھیک نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص دفتر میں کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اسے کوئی کہہ دے کہ تمہاری 30,000 تنخواہ ہے یا 50,000 تنخواہ ہے، اگر 2 گھنٹے اور ٹائم لگاؤ نا تو تمہیں 10,000 اور ملیں گے، کوئی ہے جو 10,000 چھوڑ دے؟ وہ سارے کام چھوڑ کے 2 گھنٹے اور لگائے گا. یہی حال نوافل اور سنتوں کا ہے کہ فرض ادا ہو گئے، سنتیں پڑھیں گے تو اور نور لنا نور، مزید اجر ملے گا، نوافل پڑھیں گے تو مزید اجر ملے گا. پھر یہ کمی کو بھی پورا کرتے ہیں، فرائض میں کوئی کمی رہ گی تو سنتیں اس کا قائم مقام ہو جاتی ہیں، سنتوں میں کوئی کمی رہ گی تو نوافل اس کا قائم مقام ہو جاتا. تو ہم ایک جھونپڑی بھی بنائیں تو ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی سوراخ یا کوئی کمی رہ جائے. تو آخرت کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں، لیکن یہ ساری بات ایمان کی ہے. ایمان کہتے ہیں یقین اور اعتبار کو جو بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. وہ اعتبار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اللہ سے آشنا بھی وہی کرتا ہے. از خود کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکا. بعثت نبوی سے پہلے ادیب بھی تھے، دانشور بھی تھے، مورخ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے. اپنے فلسفے، اپنے ادبیات، اپنے علم کے زور سے کو اللہ کو پہچان سکا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو سب نے جانا. تو معرفت باری بھی اعتماد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے، اور اعمال بھی حضور پر اعتبار سے نصیب ہوتے ہیں. اگر اس اعتماد میں اعتبار میں کمی ہو تو اللہ کہتا ہے کیا کرنا ہے جی، ہو رہا ہے گزار. جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ اس وجہ سے چھوٹتی ہیں کہ بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار نہیں ہوتا، اور اسی اعتبار کا نام ایمان ہے. تو کتنی تاکید حضور نے فرمائی کہ پورا مہینہ 22-24 دن جو اس کے عادت کے علاوہ ہیں، ہر نماز کے لیے غسل کر لے تیری مرضی، یا ظہرین اور مغربین، یہ بیمار مسافر مجبور کسی میں ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو تو وہ. یہ سہولت اللہ نے دی ہے کہ دو نمازیں ظہر عصر اکٹھی کر لے، مغرب عشاء سفر میں ہے رکنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یا رات ہو جائے گی پریشانی ہوگی تو ظہرین ادا کر لے، مغربین ادا کر لے، یہ گنجائش ہے. ہر وقت انجوائے کرنے کے لیے نہیں، بیمار ہے نہیں بیٹھ سکتا، تیمم کیا دو دو نمازیں ادا کر لی. چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ نماز چھوڑ، مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، ایسا ہی ہے جیسے بندہ زندہ ہو اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے. کوئی تصور ہے زندگی کا کہ جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے زندہ؟ اسی طرح نماز چھوٹ جانے سے ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب یہاں کتنی مجبوری ہے اور کتنی شدت کی بیماری ہے اس خاتون کو، فرمانے نماز معاف نہیں ہے، ہر نماز کے لیے غسل کر یا پھر ظہرین اور مغربین جمع کر لے، اس طرح پانچ کی بجائے تین بار غسل کرنا پڑے گا لیکن نماز ادا کر. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمه بنت ابي جيش استهيزت منذ قضاء وقضاء فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان هذا من الشيطان تجلس في مركن فاذا رات صفاره فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضا فيما بين ذلك، رواه ابو داود. وقال رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عثمان بنت عمیس سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، فاطمہ بنت ابی جیش کو استحاضہ کی بیماری ہے، اسی خاتون کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے اتنی مدت سے نماز اس نے نہیں پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یقیناً یہ تو شیطان کی طرف سے، نماز نہ پڑھنا تو شیطان کی بات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی بات تو بھول گئی ہے، بات تو شیطان کی ہے. تو فرمایا اسے کہو ایک لگن میں پانی لے کر اس میں غسل کرے، دیکھے جب سورج میں زردی آ جائے، کہ زہر کے بعد جب سورج اثر کے قریب جاتے تو اس میں وہ تیزی نہیں رہتی اور اس کی روشنی میں زردی آ جاتی ہے، تو جب سورج میں زردی آ جائے تو زہر عصر کے لیے ایک غسل کر لے، یعنی ظہرین پڑھ لے، اسے عصر کا وقت ہونے والا ہو زہر کا جانے والا ہو تو درمیان میں غسل کر کے دونوں نمازیں پڑھ لے، اور عشاء اور مغرب اور عشاء کے لیے پھر غسل کرے، اور دونوں نمازیں درمیان میں مغرب کا وقت جانے والا ہو عشاء کا آنے والا ہو تو مغربین ادا کر لے، اور فجر کے لیے پھر غسل کرے، اور درمیان میں وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. یعنی درمیان میں چاشت پڑتی ہے یا اشراق پڑتی ہے یا زوال آفتاب کے نفل پڑتی ہے، تو مختلف نوافل ہیں، اگر وہ پڑھتی ہے تو ان نوافل کے لیے وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، فرائض کے لیے غسل کرنا پڑے گا. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا جب اس پر غسل دشوار ہوا تو حکم دیا دو نمازوں کو جمع کر، یعنی پانچ وقت کا غسل جب مشکل لگا تو فرمایا تین کر لو، کرنا پڑے گا، دو دو نمازیں اکٹھی کر لو، غسل ضرور کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے جن احباب سے نماز چھوٹی ہوئی ہے، جو نماز ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کس قدر تنبیہ ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز مومن کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اور ایمان کو قائم رکھنے کے لیے رگے جاں ہے. جب نماز چھوٹتی ہے تو زوف پہنچتا ہے اعتماد علی الرسول کو، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار نہیں، اور یہ اعتبار جو ہے یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے. ہم نے کوئی جنت دوزخ دیکھا؟ ہمیں یقین ہے. کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ہم نے فرشتے دیکھے، جن دیکھے، شیطان دیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم نے قبر میں حساب کتاب ہوتا دیکھا؟ نہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. خود ذات باری کی ذات اور صفات سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا. طریق عبادت حضور نے بتایا، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ پورا نظام ہم نے کہاں سے لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس میں اہم رکن نماز ہے. یہ پانچ دفعہ بارگاہ الہی کی حاضری ہے. جب یہ چھوٹتی ہے تو بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز اٹھ جاتی ہے، لوگ چوری کا مال کھانے لگتے ہیں، رشوتیں لینے لگ جاتے ہیں، حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں، آگے گرتے چلے جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں، اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی ذلت سمیٹ سے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، بڑی دولت ہوتی ہے، لیکن رسوائی مقدر ہو جاتی ہے. کیا فائدہ اس دولت کا، اس عہدے کا، جس کے ساتھ بندہ رسوا ہو؟ یہ عہدے، یہ دولت اگر حضور شرعی کے اندر ہوتے، عہدے کی ذمہ داریاں شرعی طریقے سے پوری کی جاتی ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جاتی، تو زندگی کیا، لوگ قبروں کا بھی احترام کرتے، مرنے کے بعد قبروں کی بھی عزت ہوتی، قبریں بھی محترم ہوتی. اور جب نہیں کی گئی تو زندہ انسان وہی کل پورے ملک کا حاکم ہے، آج دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے. اب یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا، ہوتا چلا آ رہا ہے، ہوتا چلا جائے گا. الحمدللہ مشکات شریف کے جو اردو ترجمے کیے گئے ہیں اور شرح کی گئی ہے، اس کی دو جلدیں ہیں. پہلی جلد اللہ کا شکر ہے آج مکمل ہو گئی. علماء حضرات نے بڑی لمبی لمبی تشریح لکھی ہے، اس میں گرامر اور صرف و نحو اور علم اصول کے حساب سے بھی اسماء گرامی پر اور بعض الفاظ پر بحث کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث علماء کے لیے ہے، عام آدمی کو حدیث شریف کا مفہوم چاہیے کہ اسے اس سے کیا کرنا ہے. تو کتابوں میں وہ بحث موجود ہے، اہل علم کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ تحقیق کریں، بحث مباحثہ کریں، ان کا حق ہے، حقائق تک پہنچیں. ایک عام آدمی کو اس بحث میں اگر ہم ڈالیں گے تو اس کے پلے مفہوم بھی نہیں پڑے گا. ہم ایک راوی کے نام نامی پہ بحث کرنا شروع کر دیں تو عام آدمی کو اصل بات بھول جائے گی, وہ اس بحث کو بھی نہیں سمجھ سکے گا اور بات بھی چلی جائے گی. تو اللہ کی توفیق سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں بات کو مفہوم تک محدود رکھوں. یہ ترجمہ چھپ جائے تو جو بندہ بھی حدیث مبارک اس ترجمے کے ساتھ پڑھے اسے حدیث کا وہ مطلب جو اس سے متعلق ہے سمجھ آ جائے. اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اللہ کریم کا احسان ہے, کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ میری کوتاہی ہے, اللہ کریم معاف فرمائے. کسی صاحب کو کوئی ایسی غلطی نظر آئے تو وہ ہمیں اطلاع دے تاکہ پھر آئندہ پرنٹ میں اس کی اصلاح کی جا سکے. غلطی پر مطلع کرنا ثواب کا باعث ہے اور اس سے کوئی ناراضگی کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کا شکریہ ادا کریں گے, ممنون ہوں گے کہ وہ غلطی کی اصلاح ہو جائے, تو اچھی بات ہے. اللہ کریم قبول فرمائے. میرا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ اگر زندہ رہے, اللہ نے مہلت دی, تو دوسری جلد اگلے اجتماع پر بیان کریں گے. تو اسے لکھنے میں, اس کی کتابت کرنے میں, اس کے وہ پھر اسے دیکھ بھال کے اس کی کتابت کی تصحیح کرنے میں, چھپنے میں سال لگ جائے گا. تو یہ پرنٹ ہو کر آ جائے گی تو اگلے اجتماع میں انشاءاللہ اگلی جلد شروع کر لیں گے, اور اللہ کریم کو منظور ہوا تو اگلے اجتماع میں وہ مکمل ہو جائے گی. تو احباب کے بعد عوام کے لیے وہ مزہ نہیں آتا کہ حدیثیں بیان کرتے رہیں. کتاب تو چھپ جائے گی لیکن جو استفادہ ساتھیوں کو ہوتا ہے وہ رہ جائے گا. تو جو اللہ کو منظور ہوگا, میرا ارادہ یہ ہے کہ پھر اگلے اجتماع میں دوسری جلد کا ترجمہ کیا جائے. تو یہ چھپ رہی ہے المرشد میں بھی, المرشد کا مطالعہ کیا کیجئے. چھوٹا سا سوال ہے اور ایک مہینہ وقت ہے, تو بہت سی سوالوں کے جواب اور بہت سی آیات کی تشریح, حدیث کی تشریح اس میں مل جاتی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب احباب وہی سوال لکھتے ہیں جو کئی دفعہ المرشد میں چھپ چکا ہوتا ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ خود پڑھتے کیوں نہیں. اتنا سا چھوٹا سا رسالہ ہے 30-32 صفحے کا اور ایک مہینہ کے بعد وہ آتا ہے, تو ایک ایک صفحہ بھی پڑھیں تو وہ مہینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو احباب کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کیا کریں, اس لیے نہیں کہ اسے چلانا مقصود ہے, اس لیے کہ اس میں مقصد کی ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں, قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے اس میں, اور بندے کو وہ سمجھنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں سمجھ بھی دے, شعور بھی دے, توفیق عمل بھی دے اور قبول بھی فرمائے, اور شیطان کے اتکنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, أنت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا وأهلنا, أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان, إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه برحمتك يا رب.